सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां रूबरू उर्दू के शायर और तनकीद निगार डॉक्टर जियाउल हसन से हमारा मुकालमा।
जो बात हम गजल में कह सकते हैं वो हम नसरी नज्म में बिल्कुल नहीं कह सकते, और नसरी नज्म में जो कुछ हम कहते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं। तो आप देखें कितना डिफरेंस है बात के करने में और बात में, और पूरे लफ्जियात में भी फर्क है, उसलूब में भी फर्क पैदा हो जाता है। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे ये जदीद जिंदगी जिसमें हम कुछ नज्म से दूर हुए हैं, ये जो जिंदगी की तंजीम या नज्म जिसे आप कहें, उसमें शायद सबसे ज्यादा ताकत के साथ अपना इजहार, हम तकलीकी इजहार नसरी नज्म में कर सकते हैं।
कलाम शायर बाज़ुबान शायर में आज आप दो शुरा का कलाम सुनेंगे, डॉक्टर शैला नकवी और जनाब तौकीर अब्बास।
धूप अय्याम की चुपकी तो है आंखों में, मगर दिल के आंगन में किए साया शजर याद का है। जलजले करियाए दिल को न सलामत छोड़े, और हर दौर में आबाद नगर याद का है।
ये बात अलग है कि बताते नहीं कुछ भी, अहबाब के चेहरों से तो लगता है कि कुछ है। अपना जिसे मालूम नहीं नाम नसब तक, वो शख्स भी अब खुद को समझता है कि कुछ है।
बहुत है। तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 164 की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाजी करेंगे।
इस गजल की एक खूबी यह है कि जो रदीफ इसमें गालिब ने इस्तेमाल किया है आए, और उस रदीफ से उन्होंने जो आमद और आए के दरमियान तकरार पेश की है वो काबिले जिक्र है। इस गजल में कुछ गैर मामूली ख्यालात पेश किए हैं गालिब ने, जिससे कुछ पेचीदगी बढ़ गई है इसका मतलब समझने के लिए। कहते हैं कि कहते हो तुम सब के बुते गालिया मुंह आए, यक मर्तबा घबरा के कहो कोई के वो आए।
आखिर में एक अफसाना कठपुतली, डॉक्टर सईद नकवी के इस अफसाने को खालिद हमीद सुनाएंगे।
हर रोज 3 बजे से सूरज ढलने तक, और छुट्टी के दिन सुबह 9 बजे से शाम के झुटपटे तक, उसका खोका भी रेत पानी सड़क और दीवार के साथ इसी मंजर का एक हिस्सा बन चुका था। तमाशा करने वाले ने चादर उतार कर तह की और साइकिल के पीछे लगी संदूकची में रखी। डोरियां एक रेल पर लपेटी, ये रेल पहले कभी मांझा लपेटने के काम आती थी।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-89। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-89।
लीजिए प्रोग्राम का आगाज डॉक्टर जियाउल हसन साहब के इंटरव्यू से करते हैं। डॉक्टर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज में उर्दू अदब के उस्ताद हैं और शायरी करते हैं। इन्होंने पीएचडी की डिग्री के लिए जो मौजू मुंतखब किया वो भी खासा गैर रवायती है, उर्दू तनकीद का इमरानी दबिस्तान। यकीनन ये हमारे तनकीदी अदब को परखने के लिए एक बिल्कुल नया जाविया है। अदब और शायरी के बारे में इनका अपना एक मखसूस नुक्ते नजर है। आगाज में इन्होंने बताया कि इस जानिब ये क्यों और कब रुजू हुए। सुनिए डॉक्टर जियाउल हसन साहब की गुफ्तगु।
मेरा आगाज शेर लिखने से हुआ, और ये 1981 के जमाने में आगाज हुआ। तो मैं उस जमाने में इंटर में पढ़ता था,
شاعری پڑھتے تھے اور شعر کہتے تھے. کافی عرصے تک تو تھیئر سے ہی بنیادی تعلق رہا, لیکن آہستہ آہستہ پھر جب میں نے فکشن پڑھنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک اور دنیا بھی ہے جو ہمارے گرد پھیلی ہوئی ہے, اور وہ فکشن کی دنیا ہے. اور بعض اوقات تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی حقیقی دنیا سے زیادہ حقیقی دنیا ہے اور زیادہ تخلیقی دنیا ہے. تو اتنا آہستہ آہستہ شاعری کے ساتھ میرا نثر کے ساتھ بھی ایک تعلق استوار ہو گیا.
تو یہ فرمائیے کہ آپ نے یہ جو اردو ادب کی تدریس کا جو شعبہ ہے یہ منتخب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ آپ کا ادبی میلان اس طرف تھا اردو ادب کی طرف, اس لیے آپ نے کیا؟
ایک وجہ یقیناً اس کی یہ بھی تھی, لیکن اصل میں ہمارا میرا ابتدائی سے اردو کے استادوں سے بہت تعلق رہا ہے. انٹرمیڈیٹ کے زمانے میں بھی اور بی اے کے زمانے میں بھی اور ایم اے میں تو ظاہر ہے ہم سے باقر رضوی سے بہت منسلک تھے, بہت قریبی تعلق تھا. تو اسی میں نے انٹرمیڈیٹ کے زمانے میں ہی یہ سوچا تھا. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ہمیں کہ جو اردو کے ہمارے استاد تھے محمد خالد صاحب, تو ان کے ساتھ ایک قریبی ربط استوار بھی ہوا. ہم انہیں آئیڈیالائز بھی کرتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے آدمی کو, تو ویسا پڑھنے کی خواہش اردو ادب کی تدریس کی طرف میں آیا. یہ بھی کہ میرا موضوع تو اردو تنقید کا عمرانی دبستان, جس کو سوشیولوجیکل کرٹیسزم جو اردو میں ہوئی تھی اس کو ایک ایسے اس کی تدوین یا اس کے دبستان کی تشکیل کے حوالے سے کام کیا تھا میں نے, بہت بعد کا کام ہے.
تو یہ جو آپ نے یہ موضوع منتخب کیا اردو تنقید کا عمرانی دبستان, تو اس سے آپ کی کیا مراد تھی؟ مطلب یعنی کون سا ایسا, ایک تو ترقی پسند تحریک تھے جو ناقدین اس میں تھے, احتشام حسین, عالم مسعود وغیرہ, تو یہ جو عمرانی دبستان ہے اس سے کیا مراد تھی آپ کی؟
جی اصل میں تھوڑا سا ہمارے اردو کے حوالے سے ایک مشکل یہ تھی کہ یورپ میں یا انگریزی مذہبی ادب میں ہمیں مارکسی تنقید ایک الگ دبستان کے طور پہ نظر آتا ہے
جی,
لیکن اردو میں جو ترقی پسند تنقید تھی وہ مارکسی تنقید تقریباً نہیں تھی, کیونکہ مارکسی جو اصول و ضوابط تھے اس کو پیش نظر رکھتے کم کام کیا گیا ہمارے یہاں, اور سماجی تبدیلی کے حوالے سے زیادہ کام کیا گیا. ان کی بنیاد بھی یہ تھا کہ ایک جو ذہن ہے اس کو تبدیل کیا جائے, اور اس ذہن کو تبدیل کر کے سماج کو تبدیل کیا جائے. اب اس سے پہلے یہ کام سر سید علی گڑھ تحریک والے کر چکے تھے, تو اردو میں تو یہ کہنا چاہیے کہ جو سماجی حوالے سے تنقید کا آغاز سر سید کے زمانے سے ہی ہو گیا تھا. حال ہی کا مقدمہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی بنیادی سماجیات پہ انہوں نے لکھی ہے کہ مذہب جو ہے وہ سماج کو تبدیل کر سکتا ہے, اور مغرب میں اس نے یہ کام کیا ہے, ہمارے ابھی یہ نہیں ہوا لیکن ہونا چاہیے. یہ مقدمے میں کی بنیادی مقدمہ نصابیت تھا ان کا. تو اس کے بعد جو ہمارے تنقید ہے اس نے ایک حوالے سے اور مسئلہ اصلاح ہے, اور ترقی پسند سے اصلاح سے بھی زیادہ کام کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے اس تنقید کو, اور اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی حوالے سے جو لوگ کام کرنے والے ہمارے ادب میں علی گڑھ تحریک کے بعد جو لوگ چاہتے ہیں ان میں ایک تو وہ ہے جو یہ ترقی کرنے والے لوگ ہیں, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو تہذیب سے جڑے ہوئے تھے اور تہذیب کو بنیاد بناتے تھے سماجی تبدیلی. ان کا خیال یہ تھا کہ تہذیبی تبدیلیاں بنیادی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو ادب کو بھی اور سماج کو بھی تبدیل کرتی ہیں.
یہ جو آپ کا موضوع تھا کہ عمرانی جو دبستان تھا, تو اس میں آپ نے اگر آپ ادوار کو تقسیم کیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ حالی سے بات شروع کی ہوگی, پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو پاکستان بننے سے پہلے کا تھا, اور وہ زمانہ جو 1950 اور 60 کی دہائی میں تھا, تو اس کے بعد پھر جب 70 یا 80 کی دہائی آئی تو پھر یہ تقسیم تو ختم ہو گئی تھی ناقدین کی جسہ بندی آپ کرتے تھے.
جی جی یہ اس میں ظاہر ہے ہمیں, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ تہذیبی حوالے سے کام کرنے والے نقادوں کا ایک گروہ نظر آتا ہے, جیسے جن میں محمد حسن عسکری ایک بہت اہم نام ہے
جی, سلیم
ان کے شاگردوں میں
سلیم احمد,
سلیم احمد تھے یا سجاد باقر رضوی ہیں, اور ان سے کچھ اثر لینے والے لوگوں میں ڈاکٹر وزیر اعظم ہیں
جی جی,
یہ سب لوگ تھے جنہوں نے نہ وہ علی گڑھ والوں کا نقطۂ نظر اختیار کیا, نہ انہوں نے ترقی پسندوں کا نقطۂ نظر اختیار کیا, بلکہ ادب کو اس کے تہذیبی عوامل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی. بنیادی طور پہ ان کا بھی چونکہ ریفرنس سماج تھا اس لیے وہ بھی اس سماجی تنقید کا حصہ بن گئے. تو اور دوسرا یہ ہوا کہ 1953 میں پاکستان میں ترقی پسند تحریک پر پابندی لگا دی گئی. اب ترقی پسند بطور ترقی پسند کام یہاں نہیں کر سکتے تھے. اس صورت میں ان کے یہاں تبدیلی آئی اپنے اولاد کے اظہار کے لیے. تو آہستہ آہستہ ہم اس وقت دیکھیں تو ہماری تنقید ہے, کچھ نئی تھیوریز کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, لیکن جو ہمارے پرانے اقدار ہیں جو 60 کی دہائی سے یا 70 کی دہائی سے کام کر رہے ہیں ان کے یہاں نظر کسی خاص نظریے سے ہٹ کے نئے سماجی تبدیلیوں کے حوالے سے ادب کو دیکھنے کا کام کرتے ہوں, ان میں ترقی بھی شامل ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کیا یہ محسوس کرتے ہیں کہ 1970 کی دہائی کے بعد جو یہ تنقید نگاری تھی اس میں جو بڑے معتبر اور بڑے معروف نام تھے جب وہ آہستہ آہستہ ختم ہوئے تو اس کے بعد اس کی جگہ متبادل کوئی اتنے معروف اور اتنے معتبر نام سامنے آتے نظر نہیں آتے, اس کی کیا وجہ ہوئی؟
اس کے بارے میں ہم یہاں پاکستان میں بہت گفتگو ہم کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمیں شکشن میں بھی نام اہم نظر آ جاتے ہیں, مل جاتے ہیں, شاعری میں مل جاتے ہیں, اور اب تک مسلسل اس میں کام ہو رہا ہے کہ تنقید میں بہت زیادہ نام ہمیں نہیں ملتے. دو ایک نام ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے سنجیدگی سے اس ڈسپلن کو اختیار کیا ہے, ورنہ جیسے آپ جانتے ہیں جس آدمی نے پی ایچ ڈی کر لیا تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں, یا یونیورسٹیوں کے جو اساتذہ ہیں جو کام کرتے ہیں جو ان کی پروموشن کے لیے ضروری ہوتا ہے اسے بھی عام طور پہ تنقید کہا جاتا ہے حالانکہ وہ تنقید نہیں ہوتا. اس طرح سے نام جیسے محمد اسلم ہیں, سلیم احمد ہیں, جیلانی کامران ہیں, یا مظفر علی سید ہیں, یا اس طرح کے بہت سارے نام جو جن کا کسی تدریسی ادارے سے تعلق نہیں تھا اور اس طرح کا تنقیدی تنقیدی کام ان کی مجبوری نہیں تھا, ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں آتا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہماری زندگی آہستہ آہستہ جو اس میں فکری رویے کا ہو گئے, تو فکر کرنا قومی سطح پر ایسے لگتا ہے کہ چھوڑ دیا, جس کی عکاسی اس رویے میں ہوتی ہے کہ ہم نے کہ تنقید میں کام نظر نہیں آتا. آپ دیکھیں تو دیگر سماجی علوم میں بھی آپ کو نام نہیں ہے پاکستان میں نظر آتا ہے کہ جن کا نام آپ اٹھائے چاہیں گا یہ بڑا عالم ہے, جو جس نے سماجی علوم میں اور سائنسی علوم میں بھی کام کرنے والے جو ہمیں پرانے نظر آتے ہیں
تو
وہ پرانے لوگ.
تو اب آپ بطور ایک مدرس کے کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ نئی نسل جس کو آپ پڑھا رہے ہیں ان میں کیا کوئی کچھ گنجائشیں اور کچھ امکانات ہیں؟
دیکھیے میرا جو اپنے معاشرے کے بارے میں نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم جوں جوں 1857 سے آگے آئے ہیں, میں 1947 کی بات نہیں کرتا, 1857 سے جن جو ہم آگے آئے ہیں ہم تہذیبی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, حتیٰ کہ اخلاقی اعتبار سے بھی تنزل کا شکار ہیں, اور جتنا اور اب تک 2010 تک آتے آتے یہ جو دیوار ہے یہ اپنی جو انتہائی شکل جسے کہنا چاہیے وہاں تک پہنچ گیا ہے. تو یہی صورت پاکستانی زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئے گی, جس میں ایک بنیادی فیچر ہمیں نظر آتا ہے جسے میں کہتا ہوں کہ وہ منافقت ہے, کہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنی ایک منافقانہ ذمہ داری پوری کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہمارے وہاں ایم اے کرنے کا یہ طالب علم آتے ہیں تو ان کا مقصود ادب کی تعلیم نہیں ہے, وہ ادب سیکھنے یا سمجھنے کے لیے نہیں آتے, ان میں 99% طالب علم وہ ہیں جو ڈگری کے حصول کے لیے آتے ہیں. اور میں میری اپنی نظر یہ ہے کہ یہ سرمایہ داری نظام کی وجہ سے ایسا ہے جس میں سرمایہ کو بنیادی حیثیت جب ہم نے دے دی زندگی میں تو اس کے حصول کے لیے کی جانے والی ہر جو سرگرمی ہے وہ اتنی سطحی ہو گئی ہے کیونکہ وہ گہرائی نہیں رہی ہے, اور علم ذات خود مقصود بذات نہیں رہا ہے بلکہ وہ کچھ اور مقاصد کے حصول کا ذریعہ بن.
ڈاکٹر صاحب آپ نظم بھی کہتے ہیں یا صرف غزل گوئی پہ؟
میں نے کچھ دل میں کہی ہے کہ وہ نظم ہمارے یہاں بہت زیادہ رواج ابھی بھی نہیں ہوا, یعنی بھی نظم کا یا جسے نثر نظم کہتے ہیں, پروز پوئٹری کہتے ہیں, وہ اس طرح کی نظمیں ہیں ساری جو میں نے کہی ہیں. اور میرا جو دوسرا شعری مجموعہ تھا آدھی بھوک اور پوری گالیاں.
اور پوری گالیاں
جی.
تو یہ کیا بڑا انوکھا سا عنوان نہیں ہے
جی؟ اس لیے اصل میں اس میں نظموں کا ایک سیٹ تھا پورا.
اچھا.
جو جنوبی پنجاب میں کسان کی زندگی ہے اس کے بارے میں ہے. میں ایک آدھ نظم میں نے کتاب نکالی ہے. نظم سے خاص طور پہ غیر عروجی نظم یاد نہیں رہتی. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں.
جی ارشاد.
یہ نظم ہے آدھی بھوک اور پوری گالیاں. یہ کہ عبد الکریم تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تمہیں بھوک لگی ہے شاید.
واہ.
تمہیں روز کیوں بھوک لگ جاتی ہے؟ تم گندم اگاتے ہو, پالتے ہو اسے اپنے خون سے, بیوی کا زیور بیچ کر اور بچوں کی بھوک سے کاٹتے ہو تپتی دوپہروں میں اور کھاتے ہو نوالے گن گن کر.
واہ.
کھاتے ہو ادھوری بھوک اور گالیاں, کپاس اگاتے ہو اور تمہارے کپڑے تاوند لگے ہیں. تمہیں کیا ملتا ہے عبد الکریم؟ تمہاری محنت چھین لے جاتے ہیں سرکاری اہلکار, سیٹھ سلطان لانڈا اور کوئی عاشق گوپاؤں. عبد الکریم تم یونی بیس کی طرح محنت کرتے رہے تو تمہارے بچوں کو بھی یہی میراث ملے گی, آدھی روٹی اور پوری گالیاں. تمہیں چکر ویو سے نکلنا ہے اپنے بچوں اور ان کے بچوں کی خاطر. اپنے کھاتے سنبھال کر رکھنا عبد الکریم, ایک دن تمہیں حساب لینا ہے تڑفے ہوئے ہاتھوں, کمر سے لگے پیٹ اور بھوک سے بلکتے بچوں کا. یہ ہے جناب.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ ایک طرف یہ نثری نظمیں کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف باقاعدہ مورہ غزل جو ہے اس کی طرف بھی ہے, تو اور جو سکہ بند غزل کو شعرا ہیں وہ نثری نظم کو شاعری نہیں مانتے, تو یہ آپ نے دو بالکل مختلف متوازی جو راہیں ہیں, یہ کیسے منتخب کر لی؟
اصل میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مختلف ایکسپیرینسز ہیں, یہ جو بات ہم غزل میں کہہ سکتے ہیں وہ ہم نثری نظم میں بالکل نہیں کہہ سکتے, اور نثری نظم میں جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ بالکل ویسا نہیں. تو آپ دیکھیں کتنا ڈفرنس ہے بات کے کرنے میں اور بات میں, اور پورے لفظیات میں بھی فرق ہے, اسلوب میں بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے. مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے یہ جدید زندگی جس میں ہم کچھ نظم سے دور ہوئے ہیں, یہ جو زندگی کی تنظیم یا نظم جسے آپ کہیں
جی,
اس میں شاید سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ اپنا اظہار, ہم تخلیقی اظہار نثری نظم میں کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بہت اعلیٰ درجے کے نثری نظم نگار رہے ہیں. خود آپ جانتے ہیں کہ سروت حسین بہت ہمارے قائم شاعر تھے, انہوں نے غزل کے ساتھ پابند نظمیں بھی کہیں اور آزاد نظمیں بھی کہیں اور نثری نظمیں بھی کہیں. اسی طرح افضال احمد سید ہیں جن کے یہاں, جن کی غزل کو پڑھ کے ہمیں جو شاعر یاد آتا ہے وہ غالب ہے اپنے ڈکشن کے اعتبار سے, لیکن جب وہ نثری نظم کہتے ہیں تو بالکل مختلف آدمی نظر آتے ہیں.
ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہ پنجاب یونیورسٹی میں اردو ادب پڑھاتے ہیں, تدریس تنقید نگاری کے ساتھ ساتھ نثری نظمیں بھی لکھتے ہیں.
وائس آف امریکہ اردو سے نشریات پورے پاکستان کے لیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر شام 7 سے صبح 7 بجے تک. ہماری ان طویل نشریات میں شامل ہیں تازہ ترین خبریں, بے لاگ تبصرے, تجزیے, مذاکرے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ. دنیا بھر سے اہم سیاسی اور سماجی, قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر منصوبہ سازوں اور تجزیہ کاروں کے تبصرے پروگرام ان دا نیوز میں. یہ پروگرام وائس آف امریکہ اردو ریڈیو سے ہر شام نشر کیا جاتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق 8:05 پر. اس پروگرام میں دن بھر کی اہم خبروں پر صرف ماہرین کے تبصرے نہیں, آپ کی آرا بھی شامل کی جاتی ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89.
کلام شاعر بزبان شاعر, آج اس عنوان کے تحت آپ دو شعرا کا کلام سنیں گے. پہلے نیو یارک میں مقیم ڈاکٹر شہلا نقوی کا کلام اور اس کے بعد جناب توقیر عباس اپنا کلام پیش کریں گے. ڈاکٹر شہلا نقوی نیو یارک میں مقیم ہیں, تعلق طب کے شعبے سے ہے مگر مشق سخن جاری رہتا ہے, غزلوں کے ساتھ نظمیں بھی کہتی ہیں. سب سے پہلے ان کی یہ غزل سنیے.
ایک میں غزل سنا دیتی ہوں, پھر بھی نسبتاً نہیں. آج کی رات کے زندان میں در یاد کا ہے, آج کی رات کے زندان میں در یاد کا ہے, چاند کے ساتھ میرے دل یہ سفر یاد کا ہے. دھوپ ایام کی چپکی تو ہے آنکھوں میں, مگر دل کے آنگن میں کیے سایہ شجر یاد کا ہے. زلزلے قریائے دل کو نہ سلامت چھوڑیں, اور ہر دور میں آباد نگر یاد کا ہے. آخرش ہم نے بھی منہ پھیر لیا, بھول گئے, صبح دم روٹ گئی, دیدہ تر یاد کا ہے. منزلیں روز نئی, جستجو ہر روز نئی, شہلا درپیش مگر روز سفر یاد کا ہے. میں ایک نظم آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں, اس کا نام ہے گڑیاں. میری بچی کسی چھوٹی سی گڑیا کے بڑے سے غم کو آنکھوں میں سموئے, ہاتھ میں کپڑے کی ایک رنگین دھجی لے کے میرے پاس آئی ہے. میری بچی کسی چھوٹی سی گڑیا کے بڑے سے غم کو آنکھوں میں سموئے, ہاتھ میں کپڑے کی ایک رنگین دھجی لے کے میرے پاس آئی ہے. وہ حیرہ ہے کہ کیوں ہمسائے کے لڑکے نے اس گڑیا کے کپڑے پھاڑ ڈالے. وہ حیرہ ہے کہ کیوں ہمسائے کے لڑکے نے اس گڑیا کے کپڑے پھاڑ ڈالے, اور اب معصوم آنکھوں میں کسی ماں کی پریشانی کا سارا دکھ سمیٹے وہ بتاتی ہے کہ اس لڑکے نے گڑیا کو بہت ہی دور پھینکا تھا, مگر وہ دوڑ کر اس کو اٹھا کر میرے حفظ و امن کے اس دائرے میں لے کے آئی ہے. میں اپنا سوئی دھاگا تھام کر گڑیا کا کرتا سی رہی ہوں, میں اپنا سوئی دھاگا تھام کر گڑیا کا کرتا سی رہی ہوں, پر میری آنکھوں میں وہ سب بچیاں ہیں جن کی گڑیاں کھو گئی ہیں, جن کی ماؤں کے بدن ملبوس سے محروم گھائل گھاٹیوں میں گل رہے ہیں, اور ساری حاملاؤں کے حمل دہشت سے ضائع ہو چکے ہیں.
آپ ڈاکٹر شیلا نقوی کا کلام انہی کی زبانی سن رہے ہیں.
تیری ہے یہ دنیا ساری اے داتا, ہم سب تیرے دوار بھکاری اے داتا. جیت رہی ہے ہر سو آنکھیں دیکھتی ہیں, طاقت اور پیسے کی یاری اے داتا. بارش برسی پر مٹی کے سینے میں, خون کی ایک کاریز ہے جاری اے داتا. صدیوں سے جو اچھے وقت کی آس میں ہیں, کب آئے گی ان کی باری اے داتا. اس کی محنت سے تو فصلیں اگتی ہیں, تھک کے بیٹھ نہ جائے ہاری اے داتا. اونچے پیڑ بھی تخت کے پائے بن جائیں, جبر کی یوں چلتی ہے آری اے داتا. شہلا کے دن اڑ جاتے ہیں کاموں میں, رات ہوا کرتی ہے بھاری اے داتا.
ڈاکٹر شہلا نقوی نے آخر میں ایک تاثراتی نظم قدرتی موت سنائی.
صبح کی ٹھنڈ میں سکڑا ہوا جسم, میلی رلی میں لپیٹے خود کو, بند دروازے کے باہر ساکت, اونچی چھت والی عمارات سے آخر کرنے نیچے گلیوں میں اتر ہی آئیں, اور ایسے میں کوئی بند دروازے کے باہر ساکت جسم سے راستہ کتراتا ہوا کھولنے کے لیے دروازے کو کنجیاں ہاتھ میں جھجھلایا ہوا, بند دروازے کے باہر ساکت جسم کے شانے کو تھپکاتا ہے. ٹھنڈی اکڑی ہوئی اس لاش کے منہ سے چادر ہٹنے پر دیکھنے والا بھی جھجک جاتا ہے. شعبہ حادثات کے در پر ایک براق سے پیراہن میں اپنے دامن کو سمیٹا میں نے, ہاتھ دستانوں میں ملفوف کیے اور اس لاش کا چہرہ کھولا. دبلی متقوک سی بوڑھی عورت, ات کھلی آنکھوں کی بے نور نگاہ, پوپلے منہ کی وہ ساکت گفتار, چھاتیاں نچڑی ہوئی ان پہ دھرے اس کے گٹے پڑے ٹیڑھے پنجے, ذمہ داری سے جھکے جسم پہ ٹیڑھی گردن, اپنی مظلومی پہ جھک جانے کی آدھی گردن, تان آمیز اشارے کی طرح اکڑا ہوا زندگی بھر کی مسافت سے وہ مجروح بدن. اس کے اطراف میں بوسیدہ پھٹی رلی نے اس کے برسوں کی کہانی کہتی, سارے مٹیالے گھسے رنگوں نے زندگی بھر کی گواہی دے دی. ٹکڑیاں سرخ تھیں ایک گزری جوانی کی نشان, کتنے محدود تھے انجان سی خوشیوں کے وہ دن, اور ہرا رنگ وہ جب ماں بنی اور پھولی پھلی جیسے زرخیز ہو کھیتوں کی زمین, زرد رنگ ایک مشقت سے بھرا دن جس میں اس کے کمزور تنوتوش پہ برسی اکثر تپتے سورج کی کرن جبر کا چابک بن کر سارے رنگوں سے سوا پر وہ سیاہ رات کا رنگ، غم کا، آفت کا، مصائب بھری برسات کا رنگ، اس کے مرتے ہوئے بچوں کا، چھنے کھیتوں کا، دیوگی بکتی ہوئی عزت و تنہائی کا، شہر کی سڑکوں پہ کاٹی ہوئی پتھر راتیں، جھڑکیاں بھیگ کے ٹکڑوں کی طرح جن میں ملیں، پھر بھی تنہائی کا ایک بوجھ اٹھائے بڑھیا اپنے ایام بتا کر ہی گئی، اب نرم ہاتھوں نے میرے لاش کا چہرہ ڈھانپا۔
آپ نے نیو یارک میں مقیم ڈاکٹر شہرہ نقوی کا کلام سنا، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے پاکستان کے ایک شاعر جناب توقیر عباس سے ان کا کلام انہی کی آواز میں۔ توقیر صاحب بنیادی طور پر نظم گو شاعر ہیں مگر غزلیں بھی کہتے ہیں، سب سے پہلے ان کی غزلیں سنیے اور بعد میں نظمیں۔
احساس تو ہر روز یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے، کیا جانیے کچھ ہونے کا کھٹکا ہے کہ کچھ ہے، کیا چیز ہے کھوتا نہیں کچھ بھید کسی پر، وحشت میں کوئی چیختا رہتا ہے کہ کچھ ہے، یہ بات الگ ہے کہ بتاتے نہیں کچھ بھی، احباب کے چہروں سے تو لگتا ہے کہ کچھ ہے، اپنا جسے معلوم نہیں نام و نسب تک، وہ شخص بھی اب خود کو سمجھتا ہے کہ کچھ ہے، اپنا جسے معلوم نہیں نام و نسب تک، وہ شخص بھی اب خود کو سمجھتا ہے کہ کچھ ہے، فیتاب کسے تیرے مقابل کوئی آتا، توقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے کہ کچھ ہے۔ یہ تھی غزل جناب۔ ٹھہرے پانی پہ ہاتھ مارا تھا، دوستوں کو کہاں پکارا تھا، چھوڑ آیا تھا میز پر چائے، یہ جدائی کا استعارہ تھا، روح دیتی ہے اب دکھائی مجھے، آئینہ آگ سے گزارا تھا، روح دیتی ہے اب دکھائی مجھے، آئینہ آگ سے گزارا تھا، زندگی اور کچھ نہ تھی توقیر، طفل کے ہاتھ میں غبارا تھا، زندگی اور کچھ نہ تھی توقیر، طفل کے ہاتھ میں غبارا تھا۔
اور لیجیے اب جناب توقیر عباس سے ان کی چند منتخب نظموں کے اقتباسات سماعت فرمائیے۔
نام ہے اس دن سرد ہوا میں جب پیڑوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، اس دن سرد ہوا میں جب پیڑوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، میں نے اسے اداس اور تنہا دیکھا، چیزیں بھی دھندلائی ہوئی تھی، اجڑی اجڑی آنکھیں، گہرے غم سے مٹی مٹی رنگت، اس کے ذہن میں اڑتے پتوں جیسی سوچوں کا طوفان تھا، گہرے غم سے مٹی مٹی رنگت، اس کے ذہن میں اڑتے پتوں جیسی سوچوں کا طوفان تھا، وہ اپنے پیچھے بوڑھی خوشیوں کو بھول گیا تھا، خود کو کھونے کی خواہش میں، خود کو کھونے کی خواہش زیادہ کوہ بلند پہ اس کو لیے جاتی تھی، آخری بار اداس نظر سے اس نے بستی کے کچے گھر کی جانب دیکھا، آنکھوں میں لہرانے لگے تھے ہاتھ وہ جن میں بین آئی تھی، جن میں دعا کا پانی قطرہ قطرہ برس رہا تھا، جن میں دعا کا پانی قطرہ قطرہ برس رہا تھا، پتے پیڑوں پر اٹھ اٹھ کر جڑنے لگے تھے، دھوپ نکھرنے لگی تھی، چیزیں رفتہ رفتہ واضح ہونے لگی تھی، اس دن سرد ہوا۔ اس میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں
جی،
اس کا عنوان ہے جی، دور پیڑوں کے سائے میں، دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل میرا دھیان اس کی طرف، اور دل میں کئی واہ میں، دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل میرا دھیان اس کی طرف، اور دل میں کئی واہ میں، دل کی دھڑکن میں دھڑکیں کئی گردشیں، اور میں ہشت پائے کے پنجے میں جکڑا گیا، عجب خوف پیڑوں کے سائے میں پلتا ہوا، ایک تحرک جو کھلتا نہیں، اور میں منتظر جو بھی ہونا ہے اب ہو، اور اب ایک آہٹ نے دہلا دیا، بہت دھیمی آہٹ اجل نے چھوا ہو، کہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی، بہت دور خوشبو میں مہکا سویرا، تحرک کی ہچکی سنی، اور ہر چیز اپنی جگہ تھم گئی، سیاہی کا پردہ گرا، کمکمے جل اٹھے، اور گھر جگمگانے لگے۔ دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل. ایک نظم اور ہے
جی
جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے
جی.
یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. عنوان ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے میں سراپا صدا ہو گیا. کوئی ہے کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے میں سراپا صدا ہو گیا. لوگ آنکھوں کے گہرے گڑھوں سے مجھے گھورتے ایک کیچڑ بھری لہر اٹھتی شناسائی کی میری جانب لپکتی مگر ایک جھپکی میں معدوم پڑتی. وہ پھر اپنی گدلی خاموشی سمیٹے کہاں کس طرف آتے جاتے خبر کچھ نہیں تھی. برسوں پہلے اسی شہر میں بوڑھے پیڑوں تلے آگ روشن تھی اور ایک خوشبو گواہی میں موجود تھی. برسوں پہلے اسی شہر میں بوڑھے پیڑوں تلے آگ روشن تھی اور ایک خوشبو گواہی میں موجود تھی. وہ قید مقدس کی تقریب تھی ساتھ دینے کا ایک عہد تھا اپنی چاہت کے اقرار میں کہہ کے لبیک آواز سے دستخط کر دیے. اور پھر ایک دن اپنے اقرار کو بھول کر میں اسے بھول کر ان دیاروں کی جانب چلا جن کو دینار و درہم کی خوشبو نے جکڑا ہوا تھا. جب میں لوٹا کھنکتی مہکی گئی گٹریاں باندھ کر کوئی رستہ نہ صورت شناسا ملی. وہ شجر بھی کہیں پر نہ تھے اور لکیروں سے تشکیل پاتی ہوئی ایک بے چیرگی تھی جہاں عقل و دانش کی باتیں فقط شور تھی. رنگوں اور خوشبوؤں کی جگہ ایک صحرا ابھرتا نظر آ رہا تھا. اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے خد و خال چہرہ ہوا میری آنکھیں کہیں بہ گئیں اور میں بے صدائی کی تاریخ کھائی میں گرتا گیا اور گرتا چلا جا رہا ہوں. کوئی ہے کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے.
کلام شاعر بزبان شاعر جناب توقیر عباس اپنی غزلیں اور نظمیں آپ کو سنا رہے تھے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے. آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے. لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا مستقل سلسلہ تفہیم غالب. آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 164 کی تشریح کریں گے.
غالب کی غزل نمبر 164 آج آپ کی خدمت میں پیش ہے. اس غزل کی ایک خوبی یہ ہے کہ جو ردیف اس میں غالب نے استعمال کیا ہے آئے اور اس ردیف سے انہوں نے جو آمد اور آئے کے درمیان تکرار پیش کی ہے وہ قابل ذکر ہے. اس غزل میں کچھ غیر معمولی خیالات پیش کیے ہیں غالب نے جس سے کچھ پیچیدگی بڑھ گئی ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لیے. تو آئیے دیکھیں غالب کس طرح سے ہم کو ہر مرتبہ کی طرح اپنے فن کا استاد قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کہتے ہو تم سب کے بت غالیہ منہ آئے یک مرتبہ گھبرا کے کہو کوئی کے وہ آئے. یو آل سے مے دا آئیڈل ود پریشس سینٹڈ ہیئر کم فار ونس مے سم ون سے شاکنگلی شی ہیز ارائیوڈ. جیسا ذکر کیا تھا میں نے کہ اس میں غیر معمولی خیالات ہیں اس غزل میں. پہلے مصرے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب جتنے بھی لوگ میرے پاس ہیں اس وقت وہ سب اس بات سے متفق ہیں کہ یہ وقت ہے اب کہ محبوب جو جس کی زلفوں میں خوشبو ہے وہ اب میرے پاس آ جائے. اب وہ بات انہوں نے کی ہے پریشس سینٹڈ, تو اس سے کچھ مراد یہ ہے کہ اس خوشبو سے شاید بستر مرگ پہ ہوں اور اس خوشبو سے دوبارہ زندگی مل جائے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں دوسرے مصرے میں کہ یک مرتبہ گھبرا کے کہو, کہنے کہ تم یہ جو گفتگو ہے کہ ہاں بھائی وہ آ رہا ہے یا آنے والا ہے, تو وہ اگر اس کی جگہ تم ایک دم سے گھبرا کے کہو کہ وہ آ گیا ہے, تو واقعی مجھے یقین آ جائے گا کہ وہ محبوب جو ہے وہ آ گیا ہے. کوئی اس میں بہت گہرائی یا گرائی نہیں ہے, لیکن جس طرح سے انہوں نے معنی بیان کیے ہیں کہ صرف یہ کہنا کہ محبوب آ رہا ہے یا آ گیا ہے, یا گھبرا کے کہنا کہ وہ آ گیا ہے, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہوں کشمکش نظم ہاں جذب محبت, کچھ کہہ نہ سکوں پر وہ میرے پوچھنے کو آئے. آئی ایم اسٹرگلنگ ود دا ایگنی آف ڈیتھ, او ڈرائنگ پاور آف لو, آئی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو سے اینی تھنگ, بٹ آئی ہوپ شی کمس ٹو ایسک آفٹر می. بات صاف ہے, بستر مرگ میں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہاں جذب محبت, کہتے ہیں ابھی بھی جو میرے محبت کا جذبہ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کا میری طرف, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میری حالت ہے اس وقت ایسی ہے کہ اگر وہ محبوب آیا بھی تو شاید میں اس سے کچھ کہہ نہ سکوں. اس میں یا تو کمزوری کی وجہ ہو سکتی ہے, نزا کا آلہ ہو سکتا ہے, یا بے خودی یا بدہوشی یا مدہوشی ہو سکتی ہے, سب چیزیں ممکن ہیں. لیکن کہنے گے چلو اگر وہ مجھے پوچھنے کو آئے, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا, لیکن وہ آئے تو صحیح. اس کے آگے کا شعر جو ہے وہ بڑا برانگیختہ شعر ہے, کہتے ہیں سائقہ او شعلہ او سیماب کا عالم, آنا ہی سمجھ میں میری آتا نہیں گو آئے, ان اے اسٹیٹ آف لائٹنگ اینڈ فلیم اینڈ مرکری, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ وائی وی کیم دو وی کیم. پہلے مصرے میں انہوں نے ایک ایسے عالم کا ذکر کیا ہے جس میں شعلے ہیں اور گرمی ہے اور سیماب ہے, شاید جہنم کا انہوں نے کچھ نظارہ پیش کیا ہے. کہتے ہیں یہ ہے عالم اس دنیا کا جس میں زندہ ہیں, جس میں ہم رہتے ہیں, یہ حقیقت ہے. کہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا میرے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے, آنا ہی سمجھ میں میری آتا نہیں, ہم کیوں آئے اس دنیا میں جہاں اتنی تکالیف, اتنی مشکلات اور وہ حالات ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. شاید گفتگو خدا سے ہے, کچھ ٹون جو ہے وہ شکوے کی ہے, جو آپ غالب نے اپنے اور غزلوں میں بھی اکثر جگہ گفتگو کی ہے خدا سے. پھر کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ گھبرا کے نہ بھاگیں گے نکیرن, ہاں منہ سے مگر بادائے دوشینہ کی بو آئے. اٹ از آبویس ون دا ریکارڈنگ اینجلز فلی ان ڈسگسٹ, بٹ ان ڈیڈ فرام مائی ماؤتھ کیم دا اسمیل آف لاسٹ نائٹس وائن. کہنے گے جو نکیرن بیٹھے ہیں میرے کندھے پہ حساب کتاب کرتے رہتے ہیں, کیا وہ بھاگ نہیں جائیں گے اگر میرے منہ سے شراب کی بو آئے جو رات میں نے پی تھی. اب اس ایسے اشعار جو ہیں وہ شاید غالب اس وقت لکھتے تھے, کچھ شراب کا اثر ہوگا, کچھ خیال ہوں گے. بعض اشعار ایسے ہیں غالب تھے کہ جس کے اندر سوائے ایک ماحول کے, ایک خیال کے, اور جو ضروری نہیں ہے اس خیال میں کوئی تسلسل ہو یا اس میں کوئی گہرائی ہو, انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ دو فرشتے بیٹھے ہیں, ظاہر یہ فرشتے ہیں, ان کو میں بھگاؤں کیسے میں. تو کہتے ہیں شاید وہ میری منہ کی شراب کی بو سے بھاگ جائیں. کہتے ہیں کہ جلاد سے ڈرتے ہیں نہ وائس سے جھگڑتے, ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے جس بھیس میں جو آئے. وی آر نیدر افریڈ آف دا ہینگ مین نار کوارل ود دا پریچر, ہو ایور کمز ان واٹ ایور گائز وی ہیو انڈرسٹوڈ دیم ویل. بہت عمدہ خیال ہے, زندگی کی ایک پریکٹیکل لائف گزارنے کا بڑا اچھا نسخہ بھی ہے یہاں پر. کہنے کہ دیکھیے جلاد سے نہ ڈرنا چاہیے آپ کو, موت برق ہے, جانا ایک دن ہے, جلاد کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے آپ, تو اس سے ڈرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. اور اس مقابل جو وائز ہے نہ اس سے جھگڑا کرتے ہیں ہم کوئی. دیکھیے وائز کا جو مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے, لوگوں کو بقول غالب کے ورغلائے, تو کہنے اس سے جھگڑنے سے کیا فائدہ, اس کی وجہ کیا ہے. اس فلسفے کی کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے جس بھیس میں جو آئے. یہ مختلف بھیس ہیں لوگوں کے, اور اس میں مختلف ان کی اسٹرینگس ہیں، ویکنیسز ہیں، جس طرح سے بھی میرے سامنے آتے ہیں کہ ہم سب سمجھتے ہیں ان کو، لیکن جو فرق یہاں پر ہے نزاکت اس شعر کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے جلاد اور وائز دونوں کو ایک ہی مصرے میں استعمال کیا ہے. وائز سے تو ان کا کوئی نہ بنی نہ بن سکتی ہے، کہنا اس کو بھی سمجھتے ہیں ہم. سمجھنے سے مراد یہاں پہ اس حقیقت سے ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اب دیکھیے وائز جو ہے وہ مجبور ہے لوگوں سے گفتگو کر کے ان کو سمجھانے کے لیے، اور جلاد کا جو کام ہے وہ تو گردن اتارنی ہے. ہم دونوں کو سمجھتے ہیں، ایک سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، دوسرے سے بھڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ بدلے گا نہ ہم بدلیں گے. ہاں اہل طلب کون سنے تا نائے نا یافت، دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے. او سیکرز ہو وڈ لسن ٹو دا ٹانٹ آف ناٹ ٹو بی فاؤنڈ، وی سو دیٹ ہی از ناٹ ٹو بی فاؤنڈ سو وی ریٹرن ہیونگ لاسٹ آور سیلفس. تھوڑا سا مشکل شعر ہے سمجھنے کے لیے کہ اہل طلب وہ لوگ جن کو خواہش ہے کہ ان کے سوالات کے جواب ملے، کون سنے تا نئے نا یافت. کہتے ہیں کہ جو چیز نہیں مل سکتی اس کا جو تانا ہے وہ کون سن سکتا ہے، تو ہم اس کو ڈھونڈنے گئے، یہاں مطلب خدا سے ہے، ہم اس کی تلاش میں گئے، جب دیکھا کہ وہ نہیں ملتا تو اپنے ہی کو کھو آئے. اب یہ جو انہوں نے ایک ترکیب استعمال کی ہے اپنے آپ کو کھو دینا، اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس تجسس کو اور اس طلب کو جس کا حاصل کچھ نہیں ہے اس کو ہم نے دور رکھ دیا اور اس سے الگ ہٹ گئے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ لان ترانی ہو، وہ کرٹیسزم ہو، ٹانٹ ہو، کہ ناٹ ٹو بی فاؤنڈ وہ نہیں مل سکتا. اور اگر بات یہ ہے کہ وہ نہیں مل سکتا تو پھر اس کی حقیقت اور اس کے وجود پہ بھی شک ہو سکتا ہے. تو کہنے گے اس لیے ہم نے جب تلاش حق کری اور ہم کو وہ نہ ملا تو ہم نے وہ جستجو تلاش حق جو تھی وہ ختم کر دی. اپنا نہیں وہ شیوا کے آرام سے بیٹھیں، اس در پر نہیں بار تو کعبے ہی کو ہو آئے. ناٹ ان می از دیٹ اسٹائل دیٹ وی وڈ سٹ کمفرٹبلی وین دیر واز نو ایکسس ٹو ہر ڈور دین وی میرلی ڈراپ بائی دا کعبہ. پہلا مصرع بالکل صاف ہے کہ ہمارے شیوا نہیں ہے کہ ہم آرام کریں، کچھ نہ کچھ جستجو جاری رہتی ہے. کہتے ہیں اس در پہ نہیں بار، بار کے معنی اس پہ کوئی اختیار ہونا، محبوب کے در پہ اختیار نہیں، وہ جس کو چاہ منع کر دے. تو کہیں چلو کوئی بات نہیں، ہم کعبے کو ہو آئے. اب دیکھیے انہوں نے بات جو یہاں پہ تھوڑی سی شوخی کری انہوں نے کہ کعبے میں ہوتے تھے بت، اور محبوب کو بھی بت کہا گیا ہے اور کافر بھی کہا گیا اور سب کچھ نام دیے گئے ہیں ان کو. تو کہنے گے اگر اس گھر میں نہیں جس میں بت ہیں تو اس گھر میں ہو جائے، اس پہ ہمیں اختیار تو ہے، اس لیے کہ ہم بیکار نہیں بیٹھ سکتے. اگر اس گھر میں اجازت نہیں جانے کی چلو اس بت قدے میں ہو جاتے ہیں. کہ ہم نفسوں نے اثر گویک میں تقریر، اچھے رہے آپ اس سے مگر مجھ کو ڈبو آئے. مائی کمپینین ٹاکڈ اباؤٹ دا افیکٹ آف مائی ویپنگ، دے ریمین آن گڈ ٹرمس بٹ کیم بیک ہیونگ ڈراؤنڈ می. دوست تھے وہ محبوب کی محفل میں گئے، انہوں نے ذکر کیا عاشق کا کہ بھائی وہ اس کی گریا جو ہے، اس کے رونا جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے اور بڑا باثر ہو سکتا ہے. اس کا احساس دلایا محبوب کو کہ عاشق کے جذبات کیا ہیں. لیکن پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں اچھا رہے آپ، کہنے آپ نے تو ہماری بات کر کے ان کی گڈ بکس میں آ گئے، ان سے تعلقات بنا لیے آپ نے اور مجھ کو ڈبویا ہے آپ. اور میرا حشر جو تھا وہ یہ ہوا کہ محبوب مجھ سے اور دور ہو گیا. تو اب یہاں یہ کچھ شوخی کا عنصر شامل ہے، غالب کا جو حصے مزاح ہے وہ بڑا منفرد تو ہے ہی لیکن بعض دفعہ مشکل ہے سمجھنا. دوست گئے محبوب کے پاس ان کی تعریف کرنے کے لیے اور ان کی بیان کرنے کے لیے، لیکن انہیں شک ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح بیان کیا تھا کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوگی کہ وہ مجھ کو ڈبوئے آئے. اب وہ ایک طرف آنسوؤں کا بہنا ہے، گریا کی تقریر ہے، اور دوسری طرف مجھ کو ڈبو آئے. اور پھر آخری شعر ہے، اس میں کہتے ہیں اس انجمن ناز کی کیا بات ہے غالب، ہم بھی گئے وہاں اور تیری تقدیر کو رو آئے. ہاؤ گرینڈ از دیر اسمبلی آف کوکٹری غالب، وی ٹو وینٹ دیئر ریٹرن ہیونگ کرائڈ آر فیٹ آؤٹ. پہلی بات میں کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا پتہ ہے اس کو انجمن ناز کی کیا عمدہ جگہ ہے وہ. لیکن ہوا کیا، ہم بھی گئے وہاں پر غالب کے بارے میں داستان سنی، سنا کے آ گئے، اس کی تقدیر کو روایا، اس کے بارے میں بتا کے آ گئے. اب تقدیر کو رونا جو ہے یہ ایک محاورہ بھی ہے، اس کی تقدیر کو روایا، اس کی بدقسمتی جو تھی اس کو سمجھ کے وہاں سے آ گئے. تو اس طرح غالب کی جو غزل میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس کا ردیف ہے آئے، تو دیکھیے کس خوبی سے غالب نے اس آئے کو، بو بھی آئی اس میں اور کھو بھی آئے اپنے آپ کو، ڈبو بھی آئے اپنے آپ کو، رو بھی آئے، اور اس طرح سے انہوں نے جو مضامین ہمارے سامنے پیش کیے ہیں اس میں اتنے مشکل خیالات بھی ہیں کہ سائقہ و شولہ و سیماب کا ذکر بھی ہے، کچھ یہ بھی ہے کہ کہیں کیسے بھاگیں گے نکیرن، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ تقدیر کو ہم اپنی رو کے واپس آ گئے.
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 164 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com.
اور اب آخر میں ڈاکٹر سعید نقوی کا ایک مختصر افسانہ کٹ پتلی. اس افسانے کو خالد حمید سنا رہے ہیں.
مداری نے لکڑی کے فریم پر سے ملگجی سفید چادر اتار کر تہ کرنا شروع کر دی. شام کا دھندل کا پھیل رہا تھا، تھکا ہوا سورج بھی اپنی سفید اوڑھنی اتار کر سیاہی کا لبادہ اڑ رہا تھا. زیادہ تر تماشبین جا چکے تھے، کچھ بچے اب بھی دلچسپی سے اسے سامان بٹورتا دیکھ رہے تھے، گویا یہ بھی تماشے کا ایک حصہ ہو. ساحل پر کچھ ٹوٹی ہوئی سیپیاں خالی تھیلیوں اور جوس کے خالی ڈبوں کے ساتھ بکھری ہوئی تھیں. سڑک سے ساحل کو علیحدہ کرنے کے لیے تقریباً 3 فٹ اونچی دیوار حد نظر تک چلتی گئی تھی. اسی منڈیر پر پچھلے 20 سال سے مداری اپنی کٹ پتلیوں کا تماشا دکھا رہا تھا. ہر روز 3 بجے سے سورج ڈھلنے تک اور چھٹی کے دن صبح 9 بجے سے شام کے جھٹ پٹے تک اس کا کھوکا بھی ریت، پانی، سڑک اور دیوار کے ساتھ اسی منظر کا ایک حصہ بن چکا تھا. تماشا کرنے والی نے چادر اتار کر تہہ کی اور سائیکل کے پیچھے لگی صندوقچی میں رکھی ڈوریاں ایک ریل پر لپیٹی. یہ ریل پہلے کبھی مانجھا لپیٹنے کے کام آتی تھی، کوئی منچلا ساحل سمندر پر چھوڑ گیا تھا. مداری کے ہاتھ لگی تو اس کا روز روز کا ڈوری الجھنے کا مسئلہ حل ہوا. ڈوریاں لپیٹ کر اس نے کٹ پتلیوں کو سنوارا. پیلی ملکہ اس کی خاص دلاری تھی، اس پر کالے دھاگے سے بال بنائے گئے تھے، انہیں سنوار کے ٹھیک کیا. چلو اب لیٹ جاؤ، تھک گئی ہوں گی، سارا دن ناچ ناچ کے. مداری ساتھ ساتھ اپنی کٹ پتلیوں سے باتیں کرتا رہتا. پیلی ملکہ کے بعد اس نے دل آرام، چاندنی، دل ربا اور بوا کو بھی لٹایا، لیکن کسی کے حصے میں پیلی ملکہ جیسا پیار اور محبت نہیں آئی. پیلی ملکہ کے سبھاؤ اور رچاؤ کی بات بھی کچھ اور تھی. ستاروں سے ٹکا پیلا لہنگا، اس پر شوخ سرخ بلاؤز. لکڑی کے فریم کے پیچھے کھڑا مداری کٹ پتلیاں ایسی نچاتا کہ مانو خود سے ناچ رہی ہیں. اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کٹ پتلی کے جسم میں گویا حرارت بھر دیتا. انگوٹھے کی جنبش سے کٹ پتلی کا سر مٹکنے لگتا. درمیانی انگلیوں سے کٹ پتلیوں کے نچلے دھڑ ہلتے تھے. ساتھ ساتھ مداری کی نیم نثری نیم نظم بیانیاں بھی چلتا رہتا. آج دربار ہمارا خالی ہے، بادشاہ سب کا والی ہے، ساتھ ساتھ مجمع کنٹرول بھی ہوتا رہتا۔ شاباش بچوں، پیچھے ہو جاؤ، دو دو قدم پیچھے کی جانب، صاحبان دو قدم، پہلی ملکہ رانی ہے، دلارام اس کی باندی ہے، بادشاہ جب بھی آتا ہے دلارام کو نچاتا ہے۔ ہر ایک گھنٹے بعد مداری نیا تماشا شروع کرتا جو تقریباً 40 منٹ جاری رہتا۔ دن ڈھلنے تک اس کی انگلیاں دکھنے لگتی، پوریں اس کے اشارے پر چلنے سے انکار کر دیتی، اور وہ زور لگاتا تو کبھی کوئی پتلی ہاتھ سے چھوٹ جاتی اور وہ اپنے بیان میں اس حادثے کو بھی شامل کر دیتا۔ جس دن سارے تماشے بغیر کسی غلطی کے ختم ہوتے، اس دن مداری پھولے نہ سماتا، کٹ پتلیوں کو پیار سے سنوارتا، اٹھانے میں احتیاط، رکھنے میں پیار، جیسے کپڑے کی نہیں کانچ کی بنی ہوں۔ آج بھی ایسا ہی ایک دن تھا، اس نے بہت فخر سے تماشائیوں کو کٹ پتلیاں پیش کی تھیں۔ بنی سجی کٹ پتلیوں کو لوگ داد دیتے تو اسے اپنی ملکیت پر غرور ہونے لگتا۔ سامان بٹور کے وہ سائیکل پر بیٹھا اور تیزی سے پیر مارتا جھگی کی طرف چل پڑا۔ ساحل سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر مچھیروں کی بستی تھی، اس میں منت سماجت کر کے اس نے بھی ایک کمرے کی جھگی حاصل کر لی تھی۔ سائیکل کو کونے میں کھڑا کر کے رومال میں بندھے پکوڑے آلتی پالتی مار کے باسی روٹی سے کھانے بیٹھ گیا۔ لقمہ منہ میں ڈال کر کچھ خیال آیا تو پہلی ملکہ کو صندوق سے نکال لایا اور ساتھ بٹھا لیا۔ آج تو خوب ناچی ہے، واہ بھائی واہ، اسی خوشی میں اب تیرے گلے میں ایک سیپیوں کا ہار بھی ڈالوں گا، بہت سندر لگے گی۔ مداری نوالوں کے درمیان اپنی کٹ پتلی سے والہانہ گفتگو میں مشغول تھا۔ نہ بھائی، یہ دلارام چاندنی وغیرہ کو میاں نہیں بیٹھاتا، ان کی سفارش نہ کر، ان کا بھی وقت تھا، اب ان میں تجھ جیسی بات نہیں رہی۔ مداری نے گویا پیلی ملکہ کا منہ بند کر دیا۔ کھانا کھا کے جگی سے باہر نکل آیا۔ اکثر سونے سے پہلے ایک دو گھنٹے مچھیروں کے ساتھ مل کر بیڑی یا حقے کا دور چلتا، کبھی کوئی دیسی ٹھرا بھی لے آتا تو سمجھو وہ رات اور لمبی ہو جاتی۔ اسی حقے اور ٹھرے کے درمیان بستی کے معاملات طے ہوتے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا احوال پوچھا جاتا، پولیس اور بدماشوں کے بھتوں کا ذکر ہوتا۔ ان دو گروہوں کے تذکرے اکثر اتنے ملتے جلتے ہوتے تھے کہ دونوں میں تمیز مشکل ہو جاتی۔ ساحل پر سیر کے لیے آنے والوں کے لطیفے اور چٹکلے بیان ہوتے، غرض خوب محفل جمتی۔ آج بھی مداری اس ہو ہا میں شامل رہا۔ کوئی رات 9 بجے کے بعد جگی واپس آیا، پلنگ پر کھیس بچھا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے باوجود نیند نہیں آئی تو اٹھ کر پیلی ملکہ کو بستر پر ساتھ لٹا لیا۔ دوسرا دن بھی ویسا ہی تھا، روزانہ جیسا، لیکن آج ہوا کل کے مقابلے میں زیادہ تیز چل رہی تھی، فریم پر کپڑا چڑھانے میں خاصی دشواری ہوئی۔ آج اس کی کہانی بھی اتنی روانی سے نہیں چل رہی تھی، کٹ پتلیاں اس کے اشاروں پر غلط سلط ناچ رہی تھیں۔ ایک دفعہ جب دلارام کو پیلی ملکہ کو سلام کرنا تھا تو غلطی سے دل آرام کے ہاتھ کی جگہ پیر اٹھ گیا۔ اس پر کچھ تماشبین ہنس پڑے، مداری کا منہ سرخ ہو گیا۔ وہ تو شکر ہے پردے کے پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ سے تماشبین اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آج کا دن ہی کچھ ایسا تھا، ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی گئی۔ سہ پہر کو تو حد ہو گئی، ہوا کے زور سے پیلی ملکہ کا بلاؤز اتر گیا۔ بس پھر کیا تھا، کچھ منجلوں نے سیٹیاں مارنی شروع کر دیں، کچھ نے خوب تالیاں بجا بجا کر آوازیں کسے۔ مداری کو پردے کے سامنے آ کر اس کا بلاؤز ٹھیک کرنا پڑا۔ جیسے تیسے کر کے دن تمام ہوا۔ مداری نے چادر تہ کر کے صندوق میں رکھی، کٹ پتلیوں کو غصے سے پھینک پھانک کے صندوق میں بھرا اور سائیکل پر سوار یہ جا وہ جا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگ ابھی تک اس کی ہنسی اڑا رہے ہوں۔ سائیکل پر پیر اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ عام حالت میں کوشش بھی کرتا تو اتنی تیزی نہ آتی۔ جگی میں گھستے گھستے سائیکل زمین پر گر پڑی، اسے اٹھانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ کٹ پتلیوں کو صندوق سے نکال کر ادھر ادھر پھینکا اور پیلی ملکہ کو دھنکنا شروع کر دیا۔ تو جان بوجھ کر میرا کھیل خراب کرتی ہے تاکہ میری ہنسی اڑے، کمبخت کے کویا جسم میں جان نہیں ہے، جہاں ہاتھ اٹھاتا ہوں وہاں پاؤں اٹھ رہے ہیں. کسی اور کا بلاؤز اترتا تو وہ چلو بھر پانی میں ڈوب پڑتی. پر تیرے چہرے پر شرم یا ملال کا کوئی نام نہیں. مداری نے پیلی ملکہ کا ہاتھ اس زور سے کھینچا کہ دھاگے ادھڑ گئے اور ہاتھ بقیہ جسم سے علیحدہ ہو گیا. وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا, گویا سکتے میں آ گیا ہو, مگر پھر ایسی لات ماری کہ کٹ پتلی حجرے کے دوسرے کونے میں جا گری. غصے سے بستر پر لیٹ گیا. آج کھانا بھی نہیں کھایا. باہر چوپال پر جانے کا سوال ہی نہیں تھا. حالانکہ باہر سے رامو نے آواز بھی دی مگر یہ سوتا بن گیا. صبح ہونے تک مداری کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو چلا تھا. آج اس نے چاندنی پر زیادہ توجہ دی اور بنا سنوار کے اسے تیار کیا. دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے قریب اور دور سے دو چار دفعہ دیکھا. اہتمام سے مطمئن ہوا تو چوم کر صندوق میں رکھ لیا. پیلی ملکہ رات سے اسی کونے میں پڑی تھی. مداری نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی. صندوق سائیکل پر رکھ کر چل پڑا. آج کا دن خوب تھا. ایک تو یہ کہ روز نئے تماشبین ہوتے ہیں جنہیں کل کے حادثوں کی خبر نہیں ہوتی. سب کھیل ایک ایک کر کے اطمینان سے تکمیل کو پہنچے. مداری پھر موج میں تھا. شام ہونے پر پیسے سمیٹے, سفید چادر تہ کر کے رکھی اور چاندنی کو بہت پیار سے صندوق میں اتارا. پیلی ملکہ کا دماغ خراب ہو گیا تھا. سمجھتی تھی اب اس کے بغیر کھیل نہیں چل سکے گا, پر تجھے بھول گئی تھی وہ. تو نے تو آج کمال ہی کر دیا. واہ بھائی واہ. مداری اب چاندنی سے خوش تھا اور خوب باتیں کرتا جاتا. حجرے میں پہنچ کے سائیکل قرینے سے کھڑی کی. راستے سے دال پیاز اور روٹی لے لی تھی. انہیں ایک رکابی میں رکھا اور چاندنی کو ساتھ بٹھا کے کھانے میں مشغول ہو گیا. کھانا کھا کے اس کی نظر پیلی ملکہ پر پڑی. اسے اٹھا کر چھاڑا. پیلی ملکہ کا بازو بھی تلاش کیا اور پٹاری سے سوئی دھاگا لے کر بازو شانے سے جوڑنے کے ارادے سے پیلی ملکہ کو اٹھایا تو اس کی ٹانگ بھی زمین پر گر پڑی. اب مداری کو کچھ افسوس ہوا. الٹ پلٹ کے دیکھا. بہت کوشش کی کہ بازو اور ٹانگ دوبارہ لگ جائیں مگر وہ کچھ ایسا انداز سے ادھڑے تھے کہ اب دوبارہ لگنا ممکن نہیں تھا. اسی تک دو میں تقریباً دو گھنٹے لگ گئے. اب مداری بے چین تھا کہ کس طرح اپنی دلاری کو واپس صحیح حالت میں لا سکے, مگر کل کے غصے میں وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا تھا. تھک ہار کے اٹھا اور پیلی ملکہ کو اس کے بازو اور ٹانگ کے ساتھ لے کر جھگی سے باہر نکل آیا. بستی کیا تھی, ایک خالی پلاٹ پر تقریباً 20 جھگیاں بکھری پڑی تھی. کونے میں ایک نیم کا درخت سر اٹھائے کھڑا رہتا تھا. مداری نے اس کے نیچے تھوڑی سی زمین کھودی اور پیلی ملکہ کا دھڑ بازو اور ٹانگ اس میں دبا کے مٹی برابر کر دی. مرے مرے قدموں سے جھگی میں واپس آیا. بستر ٹھیک کرنے کا بھی حوصلہ نہ تھا. چاندنی کو اٹھا کے ایسے سینے سے لگایا گویا کٹ پتلی کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہو. اسی حالت میں بستر پر لیٹ گیا اور آپ ہی آپ رونے لگا.
ڈاکٹر سعید نقوی صاحب کا افسانہ کٹ پتلی خالد حمید سنا رہے تھے. ہمارا یہ ادبی مجلہ سدا رنگ ہر اتوار کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک نشر کیا جاتا ہے. ہمارے ادبی پروگرام سدا رنگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجیے. آپ کے تاثرات کا ہمیں انتظار رہتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی آرا کی روشنی میں اپنا پروگرام ترتیب دیا کریں. ہمیں آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنے خیالات سے آگاہ کر سکتے ہیں. آج کے شمارے سدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.